بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. باسید سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر سحر اردو ٹی وی کے لائیو پروگرام, نیز ٹاک شوز, سوشل, سیاسی, سماجی موضوعات پہ مختلف پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام ملاحظہ فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمیں رات کی نشریات میں سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا, اور آخر میں آپ حسب معمول دعائے امام زمانہ سماعت فرما سکیں گے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قومی اتحاد و یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے. صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے اس خطے میں امن کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان 5ویں مشترکہ سرحدی گزرگاہ سراوان کا افتتاح کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پیش کر دیا ہے. اور ہندوستان میں بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. ادھر اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق ترکی اور شام میں زلزلے کی زد میں آ کر 40,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قومی اور ملی اتحاد و یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے عوام نے بدخواہوں کے پروپیگنڈے پر نہ پہلے توجہ دی ہے اور نہ اب دیں گے. صبح مشرقی آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قومی اتحاد ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی ریلیوں میں ایرانی عوام کی بھرپور شرکت کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ ان کی مشارکت سے ڈرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی مکمل حمایت کا ثبوت پیش کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی اور صہیونی میڈیا نے اپنے ابلاغیاتی تسلط کے ذریعے پوری کوشش کی کہ ایرانی عوام کی یہ آواز دنیا کی دیگر قوموں تک نہ پہنچے, لیکن یہ آواز امریکہ, برطانیہ اور دشمن کے جاسوسی کے اداروں کے کانوں تک ضرور پہنچی ہے اور پہنچنی بھی چاہیے تھی. ایران کے بارے میں دشمن کے پروپیگنڈے کو محض جھوٹ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایران بند گلی میں ہے اور اسلامی جمہوریہ کے پیر اکھڑ چکے ہیں. آپ نے استفسار کیا کہ اگر ایران بند گلی میں ہے اور اس کے پیر اکھڑ چکے ہیں تو پھر اس کو جھکانے کے لیے اتنی بھاری سرمایہ کاری کیوں کی جا رہی ہے؟ ریورن کلاب اسلامی نے فرمایا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران نے پچھلے 3 عشروں کے دوران کافی ترقی کی ہے۔ آپ نے ایران کی دفاعی توانائیوں اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کے بارے میں کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران نے صنعتوں، انفراسٹرکچر اور ڈیم سازی اور بہت سے دوسرے شعبوں میں دفاع سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، لیکن دشمن ان شعبوں میں ترقی سے انکار اور دفاعی معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے واضح کیا کہ عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ایران نے دفاعی معاملات پر بھی توجہ دی ہے اور قرآنی احکامات کے مطابق آئندہ بھی اس میدان میں ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام نے بدخواہوں کے وسوسے پر توجہ دی ہے، نہ دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقتور ایران کی جانب سے اٹھایا جانے والا ہر قدم دشمنوں میں تل ملاحٹ پیدا کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ قومی اتحاد ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے، البتہ ملک میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے اور اس پر مباحثہ اور مناظرہ اچھی بات ہے، مگر اختلاف رائے کو تنازع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے اس خطے میں امن کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے۔ آج بیجنگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبا سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات کے شاندار ماضی کا ذکر کیا۔ صدر ایران نے چین کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں شاہراہ ریشم کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک اہم تجارتی شاہراہ نہیں تھی، بلکہ اس شاہراہ نے دنیا کے مختلف معاشروں اور سماجوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایشیا عالمی تبدیلیوں کا مرکز ہے اور اس خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دنیا ایسے نئے نظام کی متقاضی ہے جس میں حقیقی معنوں میں کثیر الفریقی تعلقات زیادہ سے زیادہ ہماہنگی اور اتحاد قائم ہو۔ صدر ایران نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے ایران اور چین کی اقوام کے درمیان دوستی کی راہیں مضبوط ہوں گی اور انسانی سماج کے روشن مستقبل کی خاطر اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کا راستہ ہموار ہوگا۔ ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ ایران کی طاقت امن کی ضامن ہے اور تہران خطے کے تمام ملکوں میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت صرف تسلط پسند طاقتوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے پر صرف ہوگی۔ صدر ایران جب بیجنگ یونیورسٹی پہنچے تو یونیورسٹی کے چانسلر، اساتذہ اور طلباء نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، جبکہ طلباء کے ایک گروپ نے فارسی اشعار پڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر منعقدہ ایک پروقار تقریب میں صدر ابراہیم رئیسی کو ایران چین تعلقات کے فروغ اور خطے اور دنیا میں امن کے لیے ان کی خدمات کی بنا پر ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی۔ مطالعات ایران اور فارسی زبان کے لیے خدمات انجام دینے والے 4 چینی پروفیسر صاحبان کو بھی اس موقع پر توصیفی اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ قابل ذکر ہے صدر ایران اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر پیر کی رات بیجنگ پہنچے تھے۔ دونوں ملکوں کے صدور نے تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر ایران کے دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بھی ایک دوسرے سے ملاقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور چین کے وزیر خارجہ شین کانگ کے درمیان ملاقات میں تہران بیجنگ تعلقات میں پیش رفت میں راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تہران بیجنگ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے چین کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ چین کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ایران کے ایٹمی معاملے کے سیاسی اور سفارتی حل کی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران اور پاکستان کی 5ویں مشترکہ سرحدی گزرگاہ سراوان کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی بازاروں کے سربراہ مبین علی میر نے کہا ہے کہ سراوان سرحدی گزرگاہ دونوں ممالک کے درمیان اتحاد اور برادری میں فروغ کا باعث ہے، جس سے دونوں ممالک کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم ہوں گے اور علاقے کی سلامتی کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ان سرحدی مارکیٹوں کی بنیاد عوام کی مدد سے ہی ڈالی گئی ہے اور بہت جلد علاقے کی معیشت میں فروغ آئے گا۔ مبین علی میر نے بتایا کہ ان سرحدی گزرگاہوں اور مارکیٹوں کی مدد سے پورے خطے کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسٹریٹجک عالمی پوزیشن بھی خطے میں خوشحالی لانے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ واضح رہے سراوان سرحدی گزرگاہ کے افتتاحی پروگرام میں ایران اور پاکستان کے عہدیداروں سمیت علاقے کے قبیلوں کے سرداروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پیش کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2023 پیش کرنے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ کابینہ نے 170 ارب روپے ٹیکس کے مالیاتی بل کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عام چیزوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے بڑھا کر 18% اور پرتعیش اشیاء پر 25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ شادی حالوں کی تقریبات کے بلوں پر 10% ٹیکس لگایا جائے گا اور سگریٹ نیز مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھائی جائے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم 40 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب کرنے اور کسانوں کو زراعت کے فروغ کے لیے 2000 ارب روپے کا پیکج دینے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستانی میڈیا نے وفاقی حکومت کے ضمنی مالیاتی بل کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا اور بعض ماہرین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستانی عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ بڑھ جائے گا۔ ہندوستان میں بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ خبر رساں اداروں نے ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ممبئی اور دہلی میں بی بی سی کے دفاتر کی تلاشی آج بدھ کو بھی جاری رہی۔ یاد رہے ہندوستان کے محکمہ انکم ٹیکس نے منگل کو بی بی سی کے دفاتر پر چھاپا مارا اور کئی گھنٹے تک تلاشی کی کارروائی جاری رکھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ محکمہ انکم ٹیکس کے افراد نے اس چھاپے میں بی بی سی کے دفاتر میں کام کرنے والوں کے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات اپنے قبضے میں لے لیں۔ بی بی سی کے دفاتر پر محکمہ انکم ٹیکس کے چھاپوں پر امریکہ اور برطانیہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ برطانوی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں بی بی سی کے دفاتر پر محکمہ انکم ٹیکس کے چھاپوں پر اس کی گہری نظر ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان میں بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کی انہیں خبر ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ جمہوریت کے استحکام میں میڈیا کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے ہندوستان میں بی بی سی کے دفاتر پر محکمہ انکم ٹیکس نے ایسی حالت میں چھاپے مارے ہیں کہ اس نشریاتی ادارے نے گجرات فسادات سے متعلق دستاویزی فلم میں موجودہ وزیراعظم اور اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلی نریندر مودی کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق تقریباً 90 لاکھ شامی شہری 9 دن قبل آنے والے زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے کی زد میں آ کر 40 ہزار افراد کی جان جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام ممالک سے شام کے زلزلہ زدگان تک فوری امداد کی رسائی کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ شام میں فوری امدادی کارروائی کے لیے 39.70 کروڑ ڈالر پر مشتمل رقم کی ضرورت ہے۔ انتونیو گوترش نے اس میں ہنگامی بجٹ کو شامی زلزلہ زدگان تک فوری امداد پہنچانے کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب ترکیہ کے جنوبی اور شام کے شمال مغربی علاقوں سے ملنے والی تازہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 40 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ترک حکومت نے مرنے والوں کی تعداد 35,418 بتائی ہے۔ شام میں بھی زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 3,700 کے قریب اموات واقع ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی اور شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں اب بھی ہزاروں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے زندہ رہنے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ سردی کی شدید لہر اور برفیلے برفیلے موسم نے امدادی کاروائیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ترکیہ کے امدادی اداروں سمیت دنیا بھر کی ریسکیو اینڈ آپریشنل ٹیمیں آفت زدہ شہریوں کو محفوظ مقامات اور ان کے علاج اور ان تک امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ یاد رہے شام میں امدادی کاروائی اس ملک پر عائد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اب تک ایران اور روس سمیت چند ہی ممالک نے شام کے زلزلہ زدگان تک امداد پہنچانے کی جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 72 بار یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مشترکہ کمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی اور جاسوسی طیاروں اور ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد سعودی توپ خانے نے حیث، جبلیہ اور مقبنہ شہروں کو نشانہ بنایا۔ ان علاقوں پر 3 بار ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ اکتوبر میں اختتام پذیر ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ریاض اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں نہ جنگ نہ امن کی صورتحال برقرار رکھی ہوئی ہے، جس کی آڑ میں یمنی عوام کا محاصرہ بھی جاری ہے اور ان پر حملوں کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ یمن کے وزیراعظم کے مشیر جلال الرویشان نے مذکورہ صورتحال کو ناقابل قبول اور یمن کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشاط نے بھی اعلان کیا ہے کہ نہ جنگ نہ امن کی کیفیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ڈنمارک اور ہالینڈ نے یوکرین کو لیپرڈ 2 ٹینکوں کی فراہمی کے منصوبے میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈنمارک اور ہالینڈ جو ایک زمانے میں یوکرین کو لیپرڈ 2 ٹینکوں کی فراہمی کے یورپی منصوبے میں حصہ لینے کا رجحان رکھتے تھے، اب اس منصوبے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سمیرہ پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہم فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر کریں گے، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبر الناهي فلا أحد، نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ نواس رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، یہ ایام ماہ رجب کے ہیں اور اس عظیم مہینے میں کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، پورا عالم اسلام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے باعث غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے اور عراق کے شہر کاظمین میں جو آپ کا مدفن ہے، غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ ایک ایسی غم کی گھٹا کہ جو ان تاریک زندانوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا تھا، ان دلوں کی تلخ یادیں کہ جس میں آپ کو شکنجے اور ایذائیں دی جاتی تھیں، اور ظالم حکمرانوں کے غیظ و غضب کا شکار تھے۔ وہ ایام کہ جو خلوت میں ساتویں امام کی مناجات اور راز و نیاز سے سرشار تھے۔ تاریخ کے سیاہ اوراق میں ایک سیاہ شب کا بھی وجود ہے، ایک ایسی شب کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر خاندان کی ایک پاکیزہ ترین شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ ابن جعفر، اے باب الحوائج۔ جی ہاں، ہماری یہ امام باب الحوائج سے معروف ہیں کیونکہ ان کے در رحمت سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اے امام، آج آپ کا روزہ مبارک ان شیدائیوں اور عاشقوں سے بھرا ہوا ہے جو عشق و امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ ان کی دستگیری کریں اور ان کو نور کے منبع اور بحر بے کراں سے متصل کر دیں۔ مولا، میں آپ کے صبر پر حیرت زدہ ہوں، اور وہ بھی آپ کے زمانے کے ظالم ترین اور بدکار ترین حکمرانوں کے مقابلے میں صبر پر۔ ہم نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں اور دوستداروں کے امٹتے ہوئے سیلاب میں اپنے دل کو آپ کے حرم کی جانب روانہ کر دیا ہے، اور تصور میں آپ کے در پر کھڑے ہو کر زیارت کے ان کلمات کا زمزمہ کر رہے ہیں۔
السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفی، السلام علیکہ یا امام الہدى، السلام علیکہ یا خازن علم النبیین، السلام علیکہ یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیکہ ایها الامام الصالح، السلام علیکہ ایها المقتول الشہید، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وابن وصیہ، السلام علیکہ یا مولای موسیٰ ابن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں انتہائی گھٹن کا ماحول تھا۔ عباسی حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں اہل بیت کے پیروکاروں کو سخت شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یہ حکمران انتہائی عیاش اور اخلاقی انحرافات میں غرق تھے، باوجود کہ خود کو خلیفہ مسلمین کہتے تھے لیکن وہ عیش و نوش اور فسق و فجور کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس عیش و نوش کی محفلوں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مالی بدعنوانیاں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ یہ نااہل حکمران بیت المال کے درہم و دینار کو اپنی ضیافتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے جبکہ عوام الناس فقر و غربت سے دوچار تھے۔ خلافت کے ان غاصب حکمرانوں کے ناروا سلوک کے باعث علویوں کو خاص طور پر بہت زیادہ فقر و لاچارگی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام برحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور بنی عباس کی سرنگونی کا سبب بن جائیں۔ عباسی حکمراں کے جو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف علویوں کی استقامت و پائمردی، مخالفتوں اور بغاوتوں کو کچل کر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اقتدار پانے کے بعد ان حکمرانوں نے علویوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے دشمنی اور ان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی انتہا کر دی۔ اس تاریخ دور میں سادات کا قتل یا ان پر ظلم و ستم عباسیوں کے بدترین اقدامات میں سے تھا۔ اس جبر و تشدد نے ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح عباسیوں کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ دشمنی اور کینہ و نفرت تھی۔
سامعین، ہارون رشید کا دور بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا دور تھا۔ ملکوں پر قبضے اور بے پناہ دولتیں لوٹنے کی بنا پر بنی عباس کی حکومتیں بہت ثروت مند شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ روم کے حکمران بھی ان کو ٹیکس بھیجتے تھے اور ہارون ان دولتوں کو عوامی رفاہ و فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے عیش و نوش کی محفلوں پر صرف کرتا تھا۔ ہارون حکم دیتا تھا کہ عیش و عشرت کی شاندار محفلیں منعقد کی جائیں اور وہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر دولت خرچ کرتا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگوں کے درمیان خود کو ولی مسلمین اور ایک دیندار و متدین فرد ظاہر کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ مورخین نے بیت المال کی بربادی کے عجیب و غریب اعداد و شمار درج کیے ہیں، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ہارون نے زبیدہ کے ساتھ اپنی شادی میں، کہ جو امین کی ماں تھی، سونے کا فرش اس کے پیروں کے نیچے بچھوایا تھا۔ عباسی خلفہ خود کو اسلامی معاشرے کا ولی و قائد سمجھتے تھے، جبکہ ظاہر و باطن میں اسلام کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔
سامعین، عباسی حکمراں، خاص طور پر ہارون کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی تصویر کو کسی نہ کسی صورت مسخ کر دے۔ ہارون الرشید، کے جو اپنے ما سبق خلفاء سے زیادہ عیار اور مکار تھا، جھوٹی حدیثیں نقل کرنے والوں اور قصہ گویوں کو، کہ جو لوگوں کو گلیوں اور کوچوں میں اکٹھا کر کے قصے سناتے تھے، پیسے اور امکانات فراہم کرتا تھا تاکہ وہ جھوٹی داستانیں اور قصے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف کر دیں۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انحرافی فرقے وجود میں آئے، کہ جن میں سے ہر ایک حقیقی اسلام پر حملہ آور تھے۔ شاعر کہتا ہے، خود ساختہ شریعتیں بنتی رہیں، مگر قائم تھا سب پہ دبدبا حق نظام کا۔ عباسی حکمراں جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہم السلام نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، اور علم و فضل اور تقوی الہی میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور مسلمانوں کی ولایت انہی بزرگان دین کا مسلمہ حق ہے، اور سعادت و نجات کا راستہ ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ لیکن دنیا طلبی اور تقوی الہی کے فقدان، طاقت اور دولت و ثروت کے نشے نے ان نااہل حکمرانوں کو ائمہ برحق اور تابندہ انوار الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔
سمین امام کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت منصور، ہادی، مہدی اور ہارون عباسی کے ہمراہ تھا۔ عباسی حکمران امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سادات کا قتل عام اور اہل بیت کے پیروکاروں کا صفایا ہوتے دیکھا، تو اپنے پیروکاروں کو تقیے کا حکم دیا تا تاکہ وہ عباسی خلفاء کی گزن سے محفوظ رہیں۔ امام کاظم علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ مناسب موقع دیکھتے اس وقت اسلام کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی حکومت وقت کے مقابلے میں کھلی مخالفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں آپ تقیہ کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو عباسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو سختی سے منع فرماتے تھے، جیسا کہ تاریخ میں صفوان جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے اپنے اونٹ ہارون کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا سیاسی موقف حقیر اور بے توجہی کا موقف تھا۔ آپ مختلف شکلوں میں جملہ مناظروں اور عدم تعاون کے ذریعے عباسی خلفاء کی حکومت کے غیر قانونی ہونے پر تاکید کرتے تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے تعلق سے اپنے پیروکاروں کے اعتماد کو کمزور کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔
سامعین، ایک بار ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحقیق کے لیے ایک مناظرے کا اہتمام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ثابت کیا، اور عظمت خاندان رسول کو بیان کیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابناء رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔
سامعین، امام کے یہ فضائل و کرامات اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پربرکت زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزارا اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب و سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی، اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو جائے۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، رشتہ نہ ان سے باقی رہے خاص و عام کا۔ امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے، طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ صریح الفاظ میں نفی میں جواب دیا، یوں آپ نے زہر قاتل کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔
سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پہ متعدد زندانوں میں قید میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل ابن ربی کی قید میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل ابن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی ابن شاہک کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں،
مولا بہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون، میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا، تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا۔ آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا۔ حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا۔ سامان تھا کیا نبی کے نواسے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے۔ سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند اخبار بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو، ورنہ خدا کی معصیت میں دگنا خرچ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہیں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، ہم ایک بار پھر شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فراز عرش مولا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگاہِ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہِ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے درد آئی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجاً عاجلاً قريباً كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.